الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, ساتھیوں, عزیزوں, ماؤں اور بہنوں, سورہ سبا کی شروعات کل ہوئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ سبا کا موضوع, سورہ سبا سے توحید کا گروپ چونکہ شروع ہوتا ہے تو سورہ سبا میں بھی وہی ابھرا ہوا مضمون ہے, وہی ڈومیننٹ سبجیکٹ اس کے اندر دیکھتے ہیں. اور توحید میں بھی شکر گزاری کے رویے پر اللہ تعالی نے ابھارا تھا. اور کل بہت سے دلائل کے ساتھ یہ بات آئی کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات حمد اور شکر کی سزاوار ہے. پھر اس کے لیے اللہ تعالی نے تاریخ سے یہ حوالہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, ان کو اللہ تعالی نے دنیا کی عظیم سلطنت عطا کی اور بہت سے خزانے ان کے لیے اللہ تعالی نے کھول دیے اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. اس کا انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ شکر گزاری کا رویہ تھا. اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں ان کو انعام و اکرام سے نوازا. اس کے برعکس قوم سبا کا ذکر آیا کہ وہ قوم جسے اللہ تعالی نے نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اللہ تعالی نے ان کی ناشکری کے بدولت انہیں دنیا میں پکڑا اور بری طرح سے وہ قوم تباہ ہو گئی. ان پر سیل ارم یعنی بند ٹوٹا, سیلاب آیا, بس کی تباہ ہو گئی اور کئی مسائل ان کے اندر پیدا ہوئے جس کے نتیجے میں آج وہ ایک داستان پارینا, ایک قصہ پارینا, ایک گزری ہوئی قوم کا قصہ بن کر رہ گئے. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں تک کل کی بات تھی. آج پھر وہی توحید کا مضمون جو کل تھا وہی شروع ہوتا ہے, وہی آگے چل رہا ہے. آج جن رکوعوں کا مطالعہ پیش نظر ہے اس میں جو سبجیکٹس آئیں گے میں اس کا سرسری تعارف کرا دیتا ہوں اور میں ایک ایک آیت پڑھنے کے بجائے اس کا خلاصہ ان مضامین کو پیش کر دوں گا جو ان آیتوں میں آئے ہیں. پہلا جو رکوع ہے آج جس کی تلاوت ہوگی رکوع نمبر 3 میں سے, اس میں توحید, رسالت, آخرت یہ تینوں مضمون یکجا کر کے اس ایک رکوع کے اندر بیان کر دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو اپیل کیا, ضمیر کو اپیل کیا, لوگوں کے جذبات کو اپیل کیا اور توحید, رسالت, آخرت کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے انہیں گویا کہ جھنجھوڑا. یہ پہلے رکوع میں. اس کے بعد یہ ہے کہ توحید کو ماننے سے جو لوگ انکار کرتے تھے ان کی کچھ بنیادیں تھیں, وہ ان کے کچھ توہمات تھے, ان کے پاس کچھ دلائل تھے. وہ یہ تصور کرتے تھے کہ ہم کو یا تو ہماری مال اور اولاد ان سے ہم پیدا اٹھا لیں گے, یہ ہم کو کام آئیں گے, یا ہمارے شفعاء یہ ملائکہ, یہ لات, عزا, منات جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. یا یہ توحید سے جو بکھرے ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیڈران, ان کے مذہبی گروہ, ان کے پنڈت, ان کے پروہتوں نے ان کو جو ہے دماغ میں اس طرح سے بھر دیا تھا کہ توحید کی دعوت صحیح نہیں ہے. تو ان سب کو اللہ تعالی نے بتایا کہ نہ تمہارے لیڈر کام آئیں گے, نہ تمہاری مال اور اولاد کام آنے والی چیزیں ہیں, نہ تمہارے لیے جو ہے کوئی فرشتے, شفاعت کام آنے کی چیز ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے ایک رکوع میں بیان کیا. توحید کے سلسلے میں اور رسالت اور آخرت کے سلسلے میں اس رکوع میں جو باتیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اجمالاً رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہماری دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور توحید کو نہیں ماننا چاہتے. کہا کہ خلدوا الذین زعمتم من دون اللہ، اچھا جن جن لوگوں کو تم نے شریک کر رکھا ہے، یہاں جن کے سامنے تم ڈنڈوت بجاتے ہو، جن کے سامنے اٹھک بیٹھک کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، قیامت کے اس منظر کو یاد کرو جب ہم تم سے کہیں گے، جب چیلنج کیا جائے گا، پکارو، بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں چلے گئے وہ لوگ، بلاؤ ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو، وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے کہا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک، نہ تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان کی اونرشپ ہے اس کائنات کی، اونرشپ نہیں تو کم از کم اس کے دوسرے درجے میں پارٹنرشپ تو ہونی چاہیے، اس کائنات کی لا یملکون، نہ ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی شرک اس کائنات کے بنانے میں، اس کائنات کے چلانے میں، اس کائنات کے مینٹیننس میں اور اس کے مینجمنٹ میں کوئی پارٹنرشپ ہو، دونوں سے کوئی چیز نہیں ہے، نہ اونرشپ ہے نہ پارٹنرشپ ہے، ان ہستیوں کو تم پکارتے ہو، کیا وہ اونر ہیں اس کائنات کے، کیا وہ مالک ہیں، ملکیت رکھتے ہیں، یا کم از کم اس کائنات کے بعض حصے میں وہ شریک ہیں، اگر ایسا ہے تو بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہارا کوئی مددگار اس وقت نہیں آئے گا، تم پکارو گے، تم چلاؤ گے، اس کا ذکر دو تین دن پہلے بھی گزرا ہے پچھلی صورتوں میں، تو تم اپنے معبودوں کو جب پکارو گے تو تم کو کہیں سے جو ہے جواب ملنے والی نہیں، ملنے والا نہیں ہے، اور کوئی تمہاری جو ہے مدد کے لیے نہیں آئے گا اس وقت. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سفارش پر تکیہ کرتے ہو، تمہیں توقع ہے کہ تمہارے بزرگ، تمہارے ولی، تمہارے پیر، تمہارے پنڈت، تمہارے لیے فرشتے اور لات عزا منات، جن جن کو تم پوچھتے ہو، توقع ہے تمہیں کہ قیامت کے دن یہ تم کو آ کر چھڑا کر لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے لڑ کر کہیں گے کہ یہ میرا چاہیتا ہے، یہ میری پوجا کرنے والا تھا، لہذا اے خدا ان کو چھوڑ دے، ان کو جنت کے اندر داخلہ دلوا دے. تم سمجھتے ہو کہ یہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں پر تم نے تکیہ کر رکھا ہے ان پر قیامت کے دن کیا بیتنے والا ہے. بہت ہی عجیب انداز اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم، حال یہ ہوگا کہ مجرمین سب کھڑے ہوئے ہوں گے، بعض لوگوں سے امید لگائی جائے گی کہ ان سے شفاعت ہو جائے گی، یہ سفارش ہمارے لیے کریں گے، لیکن قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ سنسنی کا دن ہوگا، سناٹا چھایا ہوگا، عجیب و غریب قسم کی پریشانی سب لوگوں پر لاحق ہوگی، اور لوگ جو ہے ساکن ہو جائیں گے، ہٹنے نہیں پائیں گے، ان کے قدم ہل نہیں سکیں گے، اس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو جو ہے ان کے قلب کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جائیں گی، ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، ایسے میں وہ آگے بڑھ کے اپنے ان بزرگوں کے پاس جائیں گے جن سے شفاعت کی توقع تھی، ان سے جا کر کہیں گے، اور وہ شفاعت کرنے والے بزرگ ہستیوں کا حال یہ ہوگا کہ اللہ سے شفاعت کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ سے آگے لڑ کر تمہیں چھڑا لینا تو دور کی بات، ان کا عالم، ان کے اوسان اس طرح سے قطع ہوئے چکے ہوں گے کہ وہ درخواست تو بھیجیں گے اللہ کے پاس، فرشتوں کے ذریعے سے چٹی بھیجیں گے، اس کو قرآن میں بھی احادیث میں بھی ذکر ہے، شفاعت کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور سے غلط بھی ثابت نہیں کیا، بعض لوگوں کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، جس طرح سے ایک حافظ ہے تو اسے اپنے خاندان کے بعض لوگوں کو شفاعت کرنے کا موقع ملے گا، اس طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دے گا، لیکن ان حضرات کا بھی حال یہ ہوگا کہ چٹی تو بھیجیں گے سفارش کے لیے، اللہ تعالیٰ کے درخواست بھیجیں گے کہ تو نے وعدہ کیا تھا دنیا میں ہم سفارش کریں گے، تو آج ہمارے لیے سفارش کا موقع ہے، تو چٹی تو بھیجیں گے، لیکن ان کا حال بھی اتنا دہشت ناک ہوگا، ان پر بھی ایسی دہشت کاری ہوگی کہ فرشتوں کے پاس چٹی بھیج دیں گے لیکن واپس کیا جواب آیا ان کو خود یاد نہیں ہوگا، سفارش دوسروں کے لیے کرنا تو دور کی بات، خود ان کے لالے پڑے ہوں گے، ان کے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، تو جب ان کی دہشت دور ہوگی، تھوڑا سا ان کو سکون ملے گا، تو فرشتے جب جا رہے ہوں گے قریب سے، تو بلا کر پوچھیں گے ہم نے جو چٹی بھیجی تھی اس کا کیا ہوا، ہم نے جو کہا بھیجا تھا اس کا کیا ہوا، تو جب ان کی دہشت دور ہوگی، ان کے دل تھوڑا سا سہمیں گے، ان کو تھوڑا سکون ملے گا، حتی اذا فزع عن قلوبهم، ان کے دلوں کی دھڑکن تھوڑی سی جو ہے نارمل لیول پر جب آ جائے گی، تب پوچھیں گے قالوا ماذا، ہم نے جو چٹی بھیجی تھی، ہم نے جو درخواست بھیجی تھی اس کا کیا ہوا، تو کہیں گے قال ربکم، قالوا الحق، فرشتے کہیں گے تمہارے رب نے حق بات کہی ہے، جو تم سے وعدہ تھا سفارش کرنے کا اب تم کو موقع ملا ہے. تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کی شفاعت پر تم تکیہ کرتے ہو، ان کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن وہ خود بھی خوفناک ہوں گے، وہ خود بھی پریشان حال ہوں گے، وہ خود بھی ساکن و ساکت ہو چکے ہوں گے، ان کی زبانیں گونگی ہو چکی ہوں گی، ان کے اوسان خطا ہو چکے ہوں گے، ان کی یادداشت گم ہو چکی ہوگی، انہیں یاد نہیں ہوگا کہ چٹی تو بھیج دی انہوں نے، لیکن چٹی کا جواب کیا آیا ان کو نہیں معلوم ہوگا. پھر فرشتوں سے جب پوچھیں گے تھوڑا سا اطمینان ہوگا، تب بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. وہ ہوا العلی الکبیر، وہ بہت ہی عالیشان ہستی ہے اور وہ بہت ہی بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے دربار میں کس کی مجال کہ جھوٹے لوگوں کی شفاعت ہو جائے، بد کردار لوگوں کو جو ہے جنت کے اندر بھیج دیا جائے، کس کی مجال وہاں کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے شرک کے لیے بھی شرم آنی چاہیے تم کو کہ کوئی بنیاد نہیں ہے، قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله، کہا کہ کھاتے ہو اللہ کا گن گاتے ہو دوسروں کا، کتنی شرمندگی کی بات ہے، کون ہے جو تم کا آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے، رزق کے دہانے اس نے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے، زمین اور آسمان اپنے خزانے اگل اگل کر رکھ دیتے ہیں انسانوں کے سامنے اور انسان ان سے متمتع ہوتے ہیں. قرآن پوچھتا قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، رزق کھاتے ہو اس کا اور ڈنڈوت بجاتے ہو دوسروں کے سامنے، کھاتے اور پیتے ہو اللہ تعالیٰ کا اور احسان کے نتیجے میں شکر ادا کرتے ہو، بتوں کا، اولیاء کا، پیروں کا، مزاروں کا اور درگاہوں کا اور کہاں کہاں کا لوگ شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا جو ہے بہت افسوسناک رویہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیمانہ بات فرماتے ہیں. توحید کے بعد رسالت، یہ اس ایک رکوع میں تینوں مضامین بیک وقت جمع کر کے بیان کیے گئے. توحید کو تم نے نہیں مانا، تمہاری اب تمہارے حالت پر افسوس ہے، شرمندگی ہے کہ کھاتے ہو اللہ کا، شکریہ دوسروں کا ادا کرتے ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکیمانہ جملہ کہا، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہا کہ میرے بھائیو سوچو، میں جس چیز کی تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ سراسر حق ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے. ہماری دعوت کے نتیجے میں کوئی ایک حق پر ہوگا، کوئی ایک گمراہی پر ہوگا. نوٹ کریں، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو، تم گمراہ ہو، یہ آخر زمانے میں کہا آپ نے. لیکن پہلے پہلے جب مکے کی زندگی میں آپ دعوت پیش کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کہا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یا تو تم یا میں، لَعَلَى هُدًى، ہدایت پر ہیں، یا تو تم ہوگے یا میں ہوں گا، اور أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک گروہ یقیناً گمراہ ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہے. کتنا پیارا انداز ہے. نوٹ کریں، یہ تعلیم ہم کو کیا قرآن کی آیت سے نہیں ملتی؟ ہم کو تو اللہ کے رسول کی بات سنت ہے معلوم، میٹھا کھانے کا اور دوپہر میں سونے کی سنت، یہ ساری چیزیں تو ہم کو معلوم ہیں. یہ سنت ہم کو نہیں معلوم کہ لوگوں سے گفتگو کریں، مجادلہ کریں، علمی مباحث کریں. تو یہ طریقہ ہے کہ صاحب یہاں یا یہاں ہو سکتا ہے، آؤ تلاش کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سڑک چھاپ آدمی اٹھتا ہے اور کوئی بھی الو ملو ختم کا آدمی اٹھ کر ایک نوٹس شائع کرتا ہے جس میں ہم ٹھونک کر کہتا ہے کہ حق ہدایت ہمارے اور ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ گمراہی اور ضلالت کے عمیق گہرے گڑوں میں گرے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ سب ہمارے طریقہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہدایت ہمارے پاس ہے، حق ہمارے پاس ہے، باقی سب لوگ گمراہی. بہت آسانی سے ہم کہتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا کہ دیکھو میرے بھائیو، میں نے جو دعوت پیش کی اس کے نتیجے میں یا تو تم گمراہی پر ہوگے یا میں، یا تم حق پر ہوگے یا میں، کوئی ایک فریق گمراہی پر حق پر ہوگا. آؤ ہم غور کریں گے، آؤ ہم سوچیں گے. لیکن تم کو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میں گمراہ ہوں، یہی بات آگے بھی آئے گی، تو اس کا وبال تم پر نہیں ہے، اور اگر تم گمراہ ہو جاؤ تو اس کا وبال مجھ پر نہیں ہے. تمہارا راستہ تمہارے لیے، میرا راستہ میرے لیے، یہ رواداری کا نہیں. بیزاری سے یہ کہا گیا کہ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہو کہ جو جرم غلطی میں اور میرے صحابہ کریں تب اس کا وبال مجھ پر ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر تم برا عمل کرو گے تو تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ گویا کہ گفتگو کو بلانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آؤ بیٹھیں، سمجھیں گے، ڈسکس کریں گے. اگر تم ضد اور حق گرمی پر اتر آتے ہو تو گفتگو کے لیے ہمارے دروازے بند نہیں. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، راست روی کیا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو آؤ بیٹھیں، گفتگو کریں گے. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ تم کو جو ہے اس بات کے فکر میں اپنی جان کو گنوا نہیں دینا چاہیے کہ سب ہم گمراہ ہو گئے. نہیں، ہماری گمراہی کا وبال ہم پر ہوگا جیسا کہ تم سمجھتے ہو، اور اگر تم گمراہ ہو تو مجھے اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں، نقصان سراسر تمہارا ہوگا. پھر کہا کہ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخر فیصلہ ہو جائے گا. اگر اس دنیا میں تم نہیں حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، حق بات کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہدایت کیا نہیں سمجھنا چاہتے، تو یاد رکھو کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے، اس دن جو ہے سب پول کھل جائے گا اور تمہاری اور ہماری حقیقت سامنے ہو جائے گی. اس دن کے بارے میں تم کو یقین نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ وہ کب آئے گا، کدھر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً وہ دن آنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، قل ارونی الذین الحق تم بھی شرکا، وہی بات کہ جن جن لوگوں کو تم نے میرے ساتھ شریک کر کے ملا دیا ہے عبادت میں، بلاؤ ان سب لوگوں کو. کلا، ہرگز وہ لوگ نہیں آئیں گے، کوئی معبود ہستی تمہاری آج مدد کے لیے آنے والی کوئی ہستی نہیں ہے. بل ہو اللہ العزیز الحکیم، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو بنانے میں وہ پاورفل تھا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کائنات کو چلانے میں وہ حکیم ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تخلیق میں بھی وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور تنظیم میں بھی وہ واحد اور اکیلا ہے. انتظام و انصرام میں بھی وہ اکیلا ہے، اور کریشن میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کی جو بعثت ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تم نے مذاق میں اڑا لیا۔ کتنی بڑی ہستی کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا، اس کا تمہیں احساس نہیں ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جسے ہم نے سارے جہاں والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ صرف مکے کے لوگوں کے لیے نہیں، صرف اہل قریش کے لیے نہیں، صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا قیامت تک کے لیے ہم نے ایک ایسی عظیم ہستی کو بھیجا ہے تمہارے درمیان، لیکن تم ہو نا ہنجارو، تم ہو نا قدرو، تم ہو لاخیرو کہ ایسے رسول کی تم قدر نہیں کرتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس حقیقت سے واقفیت نہیں ہے، اس عظیم احسان کا انہیں کوئی اس کی قدر نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بار بار یہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ سب آخرت کب آنے والی ہے، توحید کی بات ختم ہوئی، رسالت کی بات ختم ہوئی، وہ آخرت کی بات کہ یہ جو تم کہتے ہو آخرت آنے والی ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، وہ کب آ کر دھمکے گا، کب وہ آ کر یہاں مکے میں جو ہے پڑاؤ کرے گا، وہ آخرت آخرت ہے نہیں کوئی چیز، تم محض لاف زنی کرتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ کہا کہ ان کن تم صادقین، اگر تم اے رسول سچے ہو، اے محمد تم سچے ہو، تو لاؤ اس قیامت کو، لاؤ اس آخرت کے عذاب کو، ہم دیکھیں گے، ذرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پوچھنے پر، تمہارے کسی آدمی کے اٹھ کر کھڑے ہو کر سوال کر دینے پر آخرت کیوں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً آخرت کو لا کر برپا نہیں کر دے گا، اس کے ہاں ایک ماسٹر پلان ہے، اس کا ایک پروگرام ہے۔ تمہارے انکار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غصے میں آ کر فوراً جو ہے اسی پل قیامت کو ظاہر کر دے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل لکم میعاد، ہر چیز کے لیے اس نے ایک پروگرام بنا کر رکھا ہے، ایک ٹائم فکس ہے، ٹائم فریم اللہ تعالیٰ کے فکس ہے، اس ٹائم فریم کے اندر اللہ تعالیٰ جب لائے گا عذاب لے آئے گا، آخرت کو لے آئے گا، تمہارے سوال سے عذاب اور آخرت آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد جب ہمارا ٹائم فریم پورا ہو جائے گا، ہمارا منصوبے کے حساب سے جس دن آخرت کا دن ہوگا، جب وہ آ جائے گا، یوم لا تستاخرون عنہ ساعت ولا تستقدمون، جب وہ ساعت وہ گھڑی آ جائے گی تو نہ ایک ساعت اس کے آنے میں جلدی ہو سکتی ہے، نہ ایک پل اس کے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا، جب وہ آخرت آ جائے گی، تو کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے ڈیمانڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک منٹ پہلے نہیں بھیجے گا، ایک سال پہلے نہیں بھیجے گا، سو سال پہلے نہیں بھیجے گا، ایک ہزار سال پہلے آخرت کو برپا نہیں کرے گا، تمہارے تقاضوں سے ایک ہزار، دو ہزار، دس ہزار سال کیا، ایک سیکنڈ بھی تمہارے تقاضوں سے ایک منٹ پہلے بھی ہم آخرت کو برپا نہیں کریں گے۔ اور جب وہ آ جائے گا تو تم گھگیاؤ گے، تم منتیں سماجت کرو گے اور تم مطالبے کرو گے، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے تاخیر نہیں کی جائے گی۔ تم چاہو گے کہ آخرت ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے، ہم ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، آ جائے گی۔ اگر قیامت کا دن، قیامت جب آئے گی تو اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے نہ اس میں تاخیر ہوگی نہ تاجیل ہو سکتی ہے۔ یہاں تک توحید رسالت آخرت کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ملا جلا کر بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ توحید کی دعوت کو انکار جو کرتے ہیں اس میں تین فیکٹرز ہیں، ان تینوں فیکٹر کا اللہ نے ذکر کیا۔ آج یہ لوگ مست مگن ہیں، آج یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی قدر نہیں کرتے، تو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے سرفرے لیڈر ہیں، ان کے مذہبی پنڈت پروہت ہیں، جنہوں نے ان کے کان کے اندر ایسی باتیں بھر رکھی ہیں کہ اس دعوت کو انہوں نے نیچا دکھانے کی ساری جتن کر لیا ہے، ساری کوشش انہوں نے کر لی ہے۔ ایک تو ان کے لیڈر، دوسری ہے کہ ان کو مال کا کر رہا ہے، ان کو اپنی اولاد پر ناز ہے، اور مال اور اولاد کے ملنے کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ برحق ہیں اور رسول جو ہے غلطی پر ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ ان کو شفاعت پر امید ہے اور فرشتوں سے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بچا لیں گے۔ تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے اب ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت کو قبول نہیں کرنے کے یہ تین اسباب ہیں، اور تینوں اسباب کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ کہا کہ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدی، کہا کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، نہ ہم رسول کو مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے، دونوں چیزوں کو ہم نہیں مانیں گے، اور قرآن جس آخرت کے آنے کی دھمکی دیتا ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے، یا قرآن جن سابقہ پچھلی کتابوں کا حوالہ دیتا ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ گویا کہ بڑے تنتناوٹ کے ساتھ یہ کم ٹھونک کر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ آج یہ بڑے تم طراق کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کریں گے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کل کا دن ان کے لیے کتنا سخت دن ہوگا۔ ولو ترى اذ الظالمون موقفون عند ربهم، انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جس دن قیامت کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کا سامنے حاضری ہوگی تو ہاتھ بندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، سہمے ہوئے، پریشان حال اور دیدر پتھرائے ہوئے ہوں گے، لیکن قطار در قطار لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، تمہارے رب کے حضور ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور جب جمع کیا جائے گا ٹھٹ کے ٹھٹ اور جھن کے جھن ان مشرکوں کو، ان ظالموں کو، ان مجرموں کو جمع کیا جائے گا، تو حال یہ ہوگا اس دن کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب ان کو عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو آپس میں ان کے درمیان تو تکار ہوگی، جو لیڈر ان کے کان بھرتے تھے آج ان لیڈروں کے خلاف ہی بات کرنے لگیں گے. اس کا ذکر اور دو چار دن پہلے بھی آ چکا ہے، لگ بھگ ویسی ہی باتیں ہیں، لیکن اس میں دو چار اور نئے نکتے بھی ہیں. تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے، لیڈروں کے خلاف متبین اٹھ کر کھڑے ہوں گے، یہ کمزور لوگ جنہوں نے اپنی عزت نفس کو فروخت کر دیا تھا، جنہوں نے اپنی حریت کو فروخت کر دیا تھا، جنہوں نے اپنی عقل کو، شعور کو ان بزرگ ہستیوں کے سامنے، ان پنڈتوں اور پروہتوں کے سامنے گروی رکھ دیا تھا، ان سرداروں اور سرمایہ داروں کے آگے جو بچھ چکے تھے اس دنیا میں، وہ کل قیامت کے دن اتنی ہمت آ جائے گی کہ روح در روح وہ بات کریں گے اپنے سرداروں سے، سرمایہ داروں سے وہ گفتگو کریں گے، اور ان سے کہیں گے یقول الذین استضعفوا، جو لوگ دبا کر رکھے گئے تھے، جو لوگ دبا کر رکھے گئے تھے وہ لوگ، للذین استکبروا، اپنے سرمایہ داروں سے، اپنے بڑوں سے وہ کہیں گے، لولا انتم لکنا مومنین، حق کی دعوت جب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم مانیں، ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم قرآن سنیں، ہمارا دل چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی تحریک کے ساتھ ہم شامل ہوں، لیکن تم تھے بدبخت لوگوں، تمہارے کان بھرنے کی وجہ سے، تمہاری سرداری میں آ کر، تمہارے چکمے میں آ کر ہم لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، تمہاری نحوست ہمارے سامنے نہ ہوتی، تو لکنا مومنین، ہم ایمان لانے والوں میں سے شامل ہوتے. وہ لوگ آ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو مستضعفین، جو دبا کر رکھے گئے تو وہ لوگ کہیں گے اپنے بڑوں کے خلاف، تو بڑے لوگوں کی جو ہے اوسان خطا ہوں گے، بڑے لوگ اس وقت پریشان ہوں گے، صاحب یہ تو یہ کہ خود ہمارا جرم ہمارے لیے بہت بڑا ہے اور ہمارے جرم کی سزا بھگتنے ہی کے لیے ہمارے پاس ہمت و یارہ نہیں ہے، اور اس پر مزید ستم ظریف یہ ہو گئی کہ یہ وہ لوگ جو چیلے تھے، جو چانٹے تھے، جو دم چھلا تھے، جو جے جے کا نعرہ لگاتے تھے، اور جن کی بنیاد پر ان کی دکانیں چلتی تھی، ان کی چودراہٹ چلتی تھی، قیامت کے دن ان کی مصیبت بھی کہاں سے لیں گے، ان کا عذاب بھی کہاں سے سر پر لیں گے. تو اس لیے وہ غرائیں گے، کتا جس طرح سے غراتا ہے، دانت اور منہ نکال کر، چہرہ نکال کر، بگاڑ کر، اس طرح سے خدا کے سامنے یہ لوگ اپنے متبعین کے خلاف غرائیں گے اور کہیں گے، کمبختو، ہم نے تم کو غلطی کی دعوت تو دی تھی، گمراہی کی دعوت تو دی تھی، لیکن تمہاری عقل چرنے کہاں چلی گئی تھی؟ تم کو ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، ہمارے چکمے میں اگر آئے تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، تم کو تو اللہ نے عقل سلیم دیا تھا، تم کم از کم عقل کو استعمال کرتے اور راہ راست پر آ جاتے. تو قرآن کہتا ہے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ لوگ جو سردار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، اپنے چھوٹوں سے کہیں گے، انحنو صددناکم، کہ ہم نے تم کو ہدایت سے روک رکھا تھا، بعد از جاءکم، جبکہ ہدایت آ گئی تھی، تمہارے درمیان محمد آ چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت کو روکنے میں ہمارا کیا رول تھا؟ ہم نے تو بس تم کو کہا تھا، لیکن تم نے، بلکن تم مجرمین، حقیقت میں مجرم تم ہو، تم جو ہے، تمہارے اوپر جرم کی ذمہ داری آتی ہے، تم کو کس نے کہا کہ ہماری اطاعت کرے؟ تم چاہتے تو بغاوت کر دیتے، تم چاہے تو ہماری مجلسوں سے اٹھ جاتے، تم چاہے تو ہمارا جھنڈا بلند نہ کرتے، تم ہمارے خلاف بغاوت کر سکتے تھے. دونوں کے درمیان تو تکار ہوگی، دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی، ایک دوسرے پر تہمتیں دھریں گے. پھر اس کے بعد یہ جو چھوٹے لوگ تھے، جو دبا کر رکھے گئے تھے، وہ لوگ کہیں گے، وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکر الليل والنهار، کمبختو، تم نے جو مکر کا جال بچھا رکھا تھا، تم نے جو سازشیں کر رکھی تھیں، تم نے جو پروپگنڈے کر رکھے تھے، تم نے جو فتوے داغ رکھے تھے، تم نے جو کان بھر رکھا تھا ہمارے کانوں کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں تم نے بنا رکھی تھی، تمہاری سازشوں کے نتیجے میں، تمہارے شب و روز کے مکر کے نتیجے میں، تمہارے پروپگنڈے کے نتیجے میں، تمہارے تقاریر کے نتیجے میں ہم گمراہ ہوئے، ہم نے ہدایت کو چھوڑ دیا، ہم نے رسول کی دعوت کا انکار کیا. مکر اللیل والنہار اذ تامروننا، جبکہ تم حکم دیتے تھے، تم آرڈر کرتے تھے، اور ہم مجبور تھے، ہم بے بس تھے، تمہارے آرڈر کے سامنے ہم اتباع کرتے تھے. یہ جتنے لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں مغرب کی اطاعت کرتے ہیں، کل کا دن واقعی ایسا ہی ہوگا کہ یہ سارے مجرمین کو ٹھٹ کے ٹھٹ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. جھنڈ کے جھنڈ جس طرح سے جانوروں کو گھیر کر لایا جاتا ہے قربان گاہ کی طرف، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کہیں گے کہ یہ پرنٹ میڈیا، یہ پریس، یہ سی این این، یہ بی بی سی، یہ امریکہ بہادر، یہ فلاں، ان کی اطاعت ہم نے کی، ان لوگوں نے ایسا مکر کا جال بچھا رکھا تھا، ان کے کیمپین کے نتیجے میں، ان کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم نے حق کے دشمن، حق کے خلاف دشمنی کی باتیں کہیں، ہم نے اسلام کو ٹیررسٹ ریلیجن کا، ہم نے فلاں کا، سب کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا، تم بھی اتنے ہی مجرم ہو، تم بھی اتنے ہی مجرم ہو، دونوں اتنے ہی مجرم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دونوں کو جب ندامت ان پر چھا جائے گی، ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر کولنس چھا جائے گی، ان کو حسرت اور یاس کے عالم میں جب ڈوبنا پڑے گا، وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ جائیں گے، ان کو جو ہے اس وقت کوئی راستہ سجائی نہیں دے گا. ایسے عالم میں قرآن کہتے ہیں وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ان دونوں کمبختوں کے گلے میں توق پہنایا جائے گا، ان کو آگ کا توق پہنا جائے گا. کیوں؟ یہ جو مستضعفین تھے، یہ جو کمزور لوگ تھے، یہ جو دبا کر رکھے گئے تھے، ان کو توق اس لیے پہنانا لازم ہے کہ دنیا میں تم لوگوں نے ان سرداروں، ان سرمایہ داروں کا غلامی کا توق پہن رکھا تھا، لہذا آج جزا یہ ہے کہ آج بھی تم توق پہنو. دنیا میں تم نے غلامی کا توق پہن رکھا تھا، تم نے اپنی حریت کو، تم نے اپنی فکر کو، تم نے اپنے خیالات کو گروی رکھ دیا تھا پنڈتوں کے آگے، سرمایہ داروں کے آگے اور بڑے کے آگے. آج تمہاری گردن میں توق ہی پہنانا چاہیے، اس لیے کہ غلامی کا خلادہ اور پھندا تم نے دنیا میں ڈال رکھا تھا، آج بھی یہی تمہارے لیے مناسب ہے. لیکن سرداروں کو کیوں؟ سرداروں کو اس لیے کہ تم نے حق کے خلاف تکبر کیا، تم نے خارج زدہ اون کی طرح سر پھیر کر تم اللہ کے رسول کے دربار سے نکلتے تھے، لہذا اس جرم کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری گردن اکڑی رہی تھی، اور آج بھی تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ گردن اکڑی کی اکڑی رہ جائے، اس لیے ان کو بھی توق پہنایا جائے گا. قرآن کہتا ہے وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، دونوں کے گردنوں میں اللہ تعالیٰ توق پہنا دے گا. پھر کہتا ہے هل یجزون الا ما کانوا یعملون، بتاؤ کہ اس سے بہتر کوئی اور جزا دی جا سکتی ہے؟ تم نے دنیا میں غلامی کا خلادہ پہنا، یہاں ہم نے پہنا دیا. تم نے دنیا میں تکبر سے گردن کو اکڑائے رکھا، ہم نے تمہاری گردن کو اکڑنے ہی رکھ دیا. کہو بتاؤ اس سے بہتر کوئی سزا تمہارے لیے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سردار، یہ لیڈر، یہ سرمایہ دار، یہ بڑے، یہ پنڈت کوئی کام نہیں آئیں گے. قرآن نے بتا دیا کہ تم نے توحید کی دعوت کا انکار کیا، یاد رکھو کہ سرداران آج تو تم کو چکمہ دے رہے ہیں، آج تو تم کو اپنے ہتھیلی میں سبز جنت دکھا رہے ہیں، لیکن قیامت میں تم دونوں کے درمیان تو تکار ہوگی اور ایک دوسرے پر تم تہمتیں دھرو گے. یہاں ایک مضمون ختم ہوا. دوسرا مضمون یہ ہے کہ صاحب مال اور اسباب کا کر رہا، مال اور اسباب پر آدمی آئنتا ہے کہ یہ بڑی چیزیں مجھے مل گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے بھی، آپ اے رسول یاد رکھیے آپ اپنے دعوت کا فریضہ انجام دیجئے، جب دنیا میں رسول آئے وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها، جب ہم نے کسی بستی میں رسول کو بھیجا اس بستی کے متکبرین، مترفوها کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار لوگ، اس کا صحیح ٹرانسلیشن یہی ہے کہ بستی کے دو ہی لوگوں سے خرابی آتی ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، ایک ہوتا ہے عمراء، ایک علماء. ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یا تو مذہبی پنڈتوں پروہتوں کی جال میں پھنس کر لوگ جو ہے حق کو بھلا دیتے ہیں، یا عمراء مترفین جسے کہتے ہیں سرمایہ دار لوگ امائدین، ان دونوں کی اطاعت میں جبکہ حق کے خلاف ہو، حق میں ان کی اطاعت ہونی چاہیے بڑوں کی، حق کے خلاف جو اطاعت ان دونوں کی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا. مترفوہا جو کیپٹلسٹ تھے، جو سرمایہ دار لوگ تھے تمہارے سماج میں، اللہ نے کہا کہ جب ہم نے رسول کو بھیجا ان کیپٹلسٹ لوگوں نے، ان سرمایہ دار لوگوں نے، ان اہل ثروت لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، کہا انا بما ارسلتم بھی کافرون، تم بھی تمہاری دعوت کو بھی تمہاری کتاب کو بھی ہم ٹھکراتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، بڑے تم طراق کے ساتھ ہم ٹھونک کر انہوں نے انکار کیا تھا. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تاریخ میں ایسے کئی مرتبہ ہو چکا ہے جب رسول آئے لوگوں نے انکار کیا. اور کیوں انکار کیا؟ کہا کہ تم حقیر فقیر لوگ ہو، اگر تم رسول ہو تو تمہارے اطراف مال و دولت کی فراوانی کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ہم کو دیکھو، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، یہ ہے ان کا اصل مرض. اللہ تعالیٰ نے تشخیص کر کے بتایا یا تو یہ لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں، یا دوسرا مرض ان کا یہ ہے کہ ان کو اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر غرہ ہے، ناز ہے، اور غلط قسم کا ناز ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ہم کو اللہ نے مال اور اولاد سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ کا انعام ہم پر ہے، اس لیے کہ یہ ہماری چودراہٹ ہے، ہماری تجارت چمکی ہوئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے. اور اولاد میں ایک ایک اولاد کی دیکھو صلاحیت، دیکھو ٹیلنٹ، دیکھو دنیا میں انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے. مال اور اولاد پر ناز کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور تم غلطی پر ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ تمہارے اطراف جو ہے کوئی بڑی فوج ہے، کوئی بڑی ٹیم ہے. یہ ہمیشہ رسولوں کو کہا کرتے تھے، مما نحن بمعذبین، اور ہم کو کبھی عذاب ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں بھی ہم کو انعام سے نوازا ہے، آخرت واخرت بالفرض ہو بھی جائے تو وہاں بھی ہم نوازے جائیں گے. یہ تصور تھا ان کا توحید کے خلاف، یہ ایک دوسری دلیل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم کو دولت کا ملنا یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کی نور نظر ہو، تم منظور نظر ہو، یہ مطلب نہیں ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کا جو انتظام کرتا ہے، بعضوں کو وافر مقدار میں روزی دیتا ہے، بعضوں کی روزی تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. یہ روزی کی فراوانی مل جانا، مال و دولت میں ید طولہ حاصل ہونا، یہ اللہ کے منظور نظر ہونے کی ہرگز علامت نہیں. اللہ نے اس کا انکار کر دیا، کہا کہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر قبیلوں کی اس نقطے کو نہیں سمجھتے. مال و دولت کا مل جانا وہ خدا کے فضل و انعام کا ملنا سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کا انعام اور فضل نہیں ہے، خدا کی آزمائش ہے، امتحان ہے. جس کو زیادہ دیا اسے بھی امتحان، جسے کم دیا اسے بھی امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. تو بتایا کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہیں مال اور اولاد جو ہے قیامت کے دن خدا تعالیٰ سے بچا لیں گے. کہا کہ نہیں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہمارے قریب کرنے میں تم کو مدد دیں گی، مال سے تم فائدہ اٹھاؤ گے اور آخرت میں مال اور اولاد تمہارے لیے کام آئے گی. ہرگز یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں. الا من آمن و عمل صالحا، سوائے نیک عمل کے، ایمان اور عمل صالح ہو تو یہ اولاد بھی کام آئے گی، مال بھی کام آئے گا. اگر ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو دونوں کام آنے کی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور اگر تم یہ کرو کہ ایمان لاؤ، عمل صالح اختیار کرو، پھر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو، اچھی تربیت اگر دو، فاولائک لہم جزاء الضعف، اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل جو ہے اجر دے گا، دگنی اجر دے گا. کیوں؟ ایک تو انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے بعد اپنے مال سے بھی اسلام کی خدمت کی اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کے لیے تیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو دگنی جزا دیں گے اور دگنا اجر دیں گے، ہم ان کو ڈبل دیں گے. ہم کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دونوں طریقے سے اسلام کی خدمت کی، مال سے بھی اسلام کی خدمت کی اور اپنے بچوں سے بھی انہوں نے اسلام کی خدمت کی. بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، اور قیامت میں ان کو اونچے اور بلند جنتیں ملیں گی جس میں امن و اطمینان کے ساتھ یہ رہیں گے. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے رسول کی آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب. وہم فی الغرفات آمنون، اور قیامت میں ان کو اونچے اور بلند جنتیں ملیں گی جس میں امن و اطمینان کے ساتھ یہ رہیں گے. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے رسول کی آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، عذاب ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول کو کہا گیا ان کو بتا دو، کانسپٹ کلیئر کر دو، مال اور اولاد کے بارے میں ان کے کانسپٹ کو کلیئر کر دیجئے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له، یہ آیت دوسری مرتبہ آئی ہے لیکن کانٹیکسٹ الگ ہے. پہلی مرتبہ مجرمین نے کہا کہ اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، دوسری مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کے معاملے میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مال ملنے کے بعد وما انفقت من شئ فهو یخلفه، پا کر اکڑنے کی ضرورت نہیں، اینٹنے کی ضرورت نہیں، سنبھلنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. مال کو پا کر اگر اللہ کے دین کے راستے میں تم خرچ کرو گے، وہ خیر الرازقین، وہ بہترین روزی دینے والا ہے، اگر تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر دگنا اور تگنا تم کو قیامت کے دن ملے گا. یہ دوسرا کانسیپٹ، مال اور اولاد تم کو اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ ایمان اور عمل کے سارے کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، تب یہ دونوں چیزیں تم کو خدا سے قریب کر سکتی ہیں. تیسرا جو ان کی جو بنیاد تھی، ان کا جو مرض تھا، اللہ نے اسے تشخیص کر کے بتایا کہ شفاعت پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ شفاعت کا معاملہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں اس کی کیا حقیقت ہے معلوم ہو جائے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، مجرموں کو جمع کرے گا، کفار و مشرکین کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو قیامت کے دن جب جمع کرے گا تو خاص کر ان مجرمین کو جمع کر کے ایک جگہ کھڑا کیا جائے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور ان ملائکہ کو، ان فرشتوں کو جن کو یہ شفیع مانتے تھے، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی جو ہے اولاد ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کر دیں گے، تصور رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان مجرموں کو بھی گھیر کر لائیں گے اور فرشتوں کے ہم حکم دیں گے تو اس مجلس میں حاضر ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا احا اولائی ایاکم کانو یعبدون، فرشتوں بتاؤ کیا یہ جو ناہنجار لوگ تھے یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تمہیں پوچھتے تھے؟ تو وہ گھبرا جائیں گے، کہیں گے کہ پروردگار تیری ذات بلند ہے، کہاں ہماری مجال کے لوگ ہماری عبادت کریں، پوجا کریں، ہم نے کبھی اس کا حکم ہی نہیں دیا. قالوا سبحانک، اے پروردگار ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بلندی بیان کرتے ہیں، ہرگز انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، ہماری پوجا نہیں کی، ہم اس سے بلند ہیں، مطلب ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ لوگ ہماری پوجا کریں، تیری ذات اس سے بلند ہے. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، پروردگار ان ظالموں نے ہم پر الزام دھرا ہے، ان ظالموں کے بدلے میں تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا ولی اور سرپرست ہے، ہم تجھی کو آقا مانتے ہیں، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہم نے کبھی جو ہے ان کو شرک کرنے کی طرف ہدایت نہیں دی. بلکانو یعبدون الجن, حقیقت یہ کہ جنات کی عبادت کرتے تھے, جنات کی پوجا کرتے تھے, ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون, جنات ہی پر یہ ایمان رکھتے تھے, جنات ہی سے یہ توقع رکھتے تھے, ہماری انہوں نے عبادت نہیں کی. پروردگار کل قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے, بری ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا لو یہ پول بھی کھل گئی کہ شفاعت کے سلسلے میں تم نے فرشتوں کی پوجا کی تھی, فرشتوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کوئی کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچائے گا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا اور جن لوگوں نے شفاعت کے بھروسے پر شرک کر رویہ اختیار کیا, ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون, جہنم کی آگ کا مزہ چکھو اس کی پاداش میں کہ تم فرشتوں پر جھوٹ باندھتے تھے. اللہ پر تم نے جھوٹ باندھا تھا, لہذا اس کی سزا میں تم کو عذاب جہنم میں دوچار کیا جاتا ہے. یہ تین نقطے ہو گئے شرک کے خلاف. ایک تو یہ کہ لیڈروں کی اتباع, اس کا وبال کیا ہوگا معلوم ہو جائے گا, مال اور اولاد قیامت کے دن یہ بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے, اور آخری چیز ہے کہ شفاعت اور فرشتوں کی شفاعت نہیں, یہ وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے, وہ لوگ بھی اپنی معذوری کا اور مجبوری کا اظہار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تینوں چیزوں کی بنیاد پر اگر تم شرک کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تینوں کا معاملہ حقیقت قیامت کے دن کیسے کھلے گی. جب وہاں معلوم ہو جائے گا تو وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول جب دعوت دیتے ہیں تو رسول کی دعوت کو قبول کرو, لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. رسول کی دعوت کی مخالفت میں اب دو نقطے بیان کیے گئے, بہت سے مضامین ان آیتوں میں, اس سورت کے اندر بہت سے مضامین ہیں, اس لیے اس کو جمع کر کے ایک ترتیب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آخر میں یہ ہے کہ صاحب اللہ کے رسول کی دعوت کی مخالفت جو کرتے تھے اس میں دو طریقے ان لوگوں نے ایجاد کر رکھے تھے, ان کے دو بہانے تھے, دو دلائل تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دو بہانے اختیار کرتے ہیں ان بہانوں کی بھی کیا حقیقت ہے. ایک تو یہ کہ وَاِسْتُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب وہ منور کر دینے والی آیتیں دلوں کو, قلوب کو, ذہن کو, فکر کو کھول کر رکھ دینے والی آیتیں جب ہمارا رسول پڑھ کر لوگوں کے سامنے سناتا تھا تو قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ, کہتے تھے کہ یہ جو کفار و مشرکین کہا کرتے تھے, یہ رسول, یہ آدمی جو تمہارے درمیان کوئی کتاب پڑھ کر سناتا ہے, اس کے نتیجے میں یہ چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے, عوام کو ورغلانے کا سب سے بہترین ہتھیار, یہ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں عوام کو ورغلانے, عوام کو اکسانے, عوام کو بہکانے کا جو سب سے کارگر ہتھیار جاہلوں نے ہمیشہ سے استعمال کیا, پوری تاریخ بتاتی ہے, وہ یہ ہے کہ آئیں یسدکم اما کانا یعبدو آباؤکم, تمہارے باپ دادا کی یہ آدمی تاخیر کرنا چاہتا ہے, تمہارے باپ دادا جس رویے پر چلتے تھے یہ آدمی ایک نیا راستہ نکالا ہے, یہ آدمی ایک نیا دین لایا ہے اور تمہارے باپ دادا کی مخالفت یہ کرتا ہے, گویا کہ تمہارے آبا و اجداد, تمہارے بزرگوں کی کوئی قدر و وقت اس کے دل کے اندر نہیں ہے. عوام اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں, ہاں بھائی ارے ہمارے بزرگ کیا غلط تھے کیا, وہ لوگ جس راستے پر جا رہے تھے صحیح تھے, یہ کون سی دعوت ہے, نئی دعوت. تو رسول کے خلاف بہکانے کے لیے یہ بہت کارگر ہتھیار لوگوں نے استعمال کیا. امین حسن استاہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مفسدین کے ہاتھ میں ایک کارگر حربہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے, بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ یہ واحد دلیل ہے جو ضلالت کے علمبردار لیڈروں نے اپنی ضلالتوں کے حق میں پیش کیا, عوام کو ورغلانے کے لیے, اپنی گمراہی کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہمیشہ سے یہ کہا کہ یہ دعوت تمہارے بزرگوں کی توہین کی دعوت ہے, یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارے بڑوں کا احترام تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. اب لوگ جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے, بڑوں کے بت بنا کر سینوں کے اندر چھپائے رکھتے تھے, تو کہا کہ نہیں صاحب تب اس دعوت کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو ایک تو یہ کہا کرتے تھے, اور یہ جھوٹ ہے, سخن سازیاں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ جو کچھ بھی یہ رسول پیش کرتا ہے الا افک مفترا, یہ افترا ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کذب ہے جو یہ رسول پیش کرتا ہے. وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین, خرد باختگی کی حد یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے, یہ کوئی سچی بات نہیں ہے, یہ رسول جو پیش کرتا ہے یہ کھلا ہوا جادو ہے, یہ سحر ہے, اور اس کے جال میں نہ پھنسو, اس کے پھندے میں نہ ہو, اس کے دام میں نہ پھنسو. ان لوگوں نے یہ گویا کہ ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا, ایک کیمپین, وشکرین کیمپین جسے کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے چلا رکھا تھا, اور عوام متاثر ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب یہ بزرگوں کے خلاف دعوت ہے, اس دعوت کو قبول کرو گے تو بزرگوں کا احترام تمہارے دلوں سے نکل جائے گا, کیا تمہارے باپ دادا گمراہ تھے, اس رسول کے مطابق تو تمہارے باپ دادا گمراہ ہو گئے, تو لہٰذا اس رسول کی دعوت کو قبول نہ کرو. یہ گویا کہ ایک بڑا کارگر ہتھیار تھا جو لوگ استعمال کرتے تھے, اور دن دھاڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ مفتری ہے اور یہ جادوگر ہے, اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اور ایک تو یہ وجہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا کرتے تھے، کون سا؟ یہ کہ یہ بزرگوں کا احترام کرم کر دینے والی دعوت ہے. خود کو کس چیز سے دھوکہ دیتے تھے؟ خود کو اس بات سے دھوکہ دیتے تھے کہ ہمارا کر و فر، ہماری شان، ہماری جلالت، یہ مال و دولت کی فراوانی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول سے ہم بہتر ہیں. اگر رسول بہتر ہوتا تو رسول کو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا کرتا تھا. سورہ فرقان میں یہ باتیں گزر چکی ہیں. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا کر و فر اٹھا کر رکھتے تھے اوپر، اور جب عوام کو دھوکہ دینا ہوتا تو کہتے تھے یہ بزرگوں کے خلاف یہ دعوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ تمہاری خبر ان لوگوں نے نہیں پہچانی. کہا کہ ہم نے جو تم کو رسول بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس سے پہلے ہم نے کوئی رسول اس قوم کے درمیان نہیں بھیجا. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے اس قوم کو نہ کتاب عطا کی ہے، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہ کوئی نذیر نہ کوئی رسول اس قوم کے درمیان بھیجا ہے. فترہ کا، فترہ پر گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے. فترہ کہتے ہیں اس لانگ پیریڈ کو ایک رسول سے دوسرے رسول کے درمیان جو وقفہ گزرتا ہے وہ فترہ ہے. عرب قوم میں تو فترہ جو ہے 2500 سال کا فترہ گزرا، حضرت اسماعیل اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 سال کا. اللہ نے کہا کہ ان کو یہ احسان یاد رکھنا چاہیے کہ 2500 سال کے بعد ہم نے کتاب بھی بھیجی، ایک رسول بھی بھیجا، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ رسول کی دعوت کے انہوں نے انکار کیا. کیوں؟ وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا میں اشارہ ما آتیناہم، قرآن نے کہا کہ ان کو اپنی جائیدادوں کا، اپنی مال و دولت کا بڑا غرہ بڑا ناز ہے، یاد رکھنا چاہیے اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے. عشر عشیر کا مطلب موٹا موٹا مفہوم 10% ہے، دسواں حصہ. اس کا مطلب اگزیکٹلی 10% نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی ان کو جو مال و دولت ملی، ان کو جو جاہ و حشمت ملی، ان کو جو کر و پر ملا، ان کو جو بلندی اور عظمت ملی، اس کے خاک کو، گرد خاک کو بھی نہیں پہنچے، ان کے پاؤں کے دھول بھی نہیں تھا جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس حیثیت بھی نہیں ان کی مال و دولت کی. مکے میں یہ اتراتے ہیں مال و دولت کو پا کر، چودراہٹ کو پا کر، کعبے کی متولیشپ کو پا کر، کعبے کی چودراہٹ کو پا کر یہ اتراتے ہیں، اینتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے کر و فر کی دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے عشر عشیر کو بھی یہ لوگ نہیں پہنچے، تمہاری انہوں نے قدر نہیں کی. فکذبوا رسلی، انہوں نے جب جب رسولوں کا انکار کیا ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان کی گردن ناپ دی، ہم نے ان کو دبوچا. فکیف کان نکیر، ہمارا عذاب کیسا ہے معلوم ہونا چاہیے. تاریخ کا مطالعہ کرو، ہم نے جب جب قوموں نے رسولوں کا انکار کیا ہم نے ان کی گردن ناپی، ان کو پکڑا عذاب کے اندر. انہوں نے رسول کو جو ہے کا انکار کیا، اور رسول کی دعوت کے انکار کرنے کے یہ دو دلائل تھے. ایک تو یہ کہ بڑوں کی قدردانی کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ صاحب مال و دولت ہم کو ملا ہے، اور یہ جاہ و حشمت، یہ عزت، یہ سربلندی، یہ رفاہیت، یہ تجارت میں ترقی، یہ وہ چیز نہیں کہ اللہ کے ہم نور نظر ہیں، ہم منظور نظر ہیں، اور رسول پر اللہ کا خیر ہے. یہ دو باتیں وہ کہتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی درد مندانہ نصیحت، اور قرآن کا یہ اس جگہ یہ اسلوب بڑا پیارا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، قل انما اعیدکم بواحدت، اے میری قوم کے لوگوں، یہ تمہاری ماپ مینٹالیٹی صحیح نہیں ہے. ماپ مینٹالیٹی ایک چیز ہوتی ہے، جب 1 سے 10 لوگ مل جائیں تو حقیقت گم ہو جاتی ہے، حقیقت غائب ہو جاتی ہے. وہ جو ہنگامہ، جو شور برپا ہوتا ہے ماب مینٹالٹی پر، سوشیالوجی کی کتاب میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ماب مینٹالٹی پر خاص کر اس میں بتایا گیا ہے کہ عوام جب جمع ہوتے ہیں تو حقیقت سب سے پہلی چیز جس کا قتل ہوتا ہے وہ حق کا قتل ہوتا ہے. حقیقت دب جاتی ہے، جوش ہے، نعرہ ہے، ہنگامہ ہے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. جب ہنگامہ ہوتا ہے تو عقل و فکر رکھنے والے سمجھدار لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جذباتی قسم کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جذبات میں ایسے ویسے کام کر گزرتے ہیں جس سے خود ان کا نقصان ہوتا ہے. ماب مینٹالٹی یہی ہے کہ ماں کو کبھی بھی جو حقیقت کا سراغ نہیں ملتا، وہ حقیقت پسند نہیں ہوتے، وہ جذباتی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہاری ماں مینٹالیٹی کو ختم کرو. یہ چبوتروں میں، نکڑوں میں، اور وہاں بیٹھ کر مکے میں، جہاں وادیوں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے خلاف جو باتیں بناتے تھے گروپ میں، اس میں تم جو ہے سنجیدہ بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو. میں ایک نصیحت کرتا ہوں، قل انما اعیدکم بواحدہ، میں نصیحت کرتا ہوں تم میں سے ایک ایک فرد کو، میں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بڑا پیارا انداز ہے، کہاں انتقوم للہ مسنا وفرادا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، چلو ہماری بات غلط ہے، اور تمہارے بڑوں نے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے پنڈتوں نے جو بات تمہارے کان کے اندر پلا رکھی ہے اس کو چھوڑو. میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اٹھو تم، انتقوم للہ مسنا وفرادا، اللہ کے لیے کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں یہ کر لو کہ دو اور ایک ایک فرد اٹھو، گروپ میں نہیں، ایک ایک آدمی تنہائی میں سوچے، دو لوگ مل کر آپس میں ڈسکس کرو، یہ طریقہ کتنا پیارا ہے، حق بات کو سمجھنے کا یہی طریقہ ہے۔ چبوتروں میں، نکڑوں میں، ٹرین میں، ہوٹلوں میں جو ہے حق بات کھلتی نہیں اور حق بات تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ رسائی ہوتی ہے حق بات کی یا تو انڈیویجولی آدمی تنہا اٹھ کر سوچے، غور و فکر کرے، یا کم از کم دو آدمی مل کر انٹریکشن کرے، ڈسکشن کرے۔ بڑا پیارے انداز سے اللہ کے رسول نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ایک مرتبہ زندگی میں ایک کام کرو، اٹھو تم ایک ایک اٹھو یا دو دو اٹھو، ثم تتفکر کرو، غور و فکر کرو۔ بات کو جذبات سے نہیں سمجھا جاتا، بات کو جو ہے بھونڈے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ بات کو اگر سمجھنی ہو تو تتفکر کرو، غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو، آرگیومنٹ، دلائل جو میں پیش کرتا ہوں، جو برہان میں تمہارے درمیان رکھتا ہوں، میں اس ساری چیزوں کو پیش کرتا ہوں، اٹھو تم اور ایک ایک دو دو آدمی اٹھو اور غور و فکر کرو۔ کیا غور و فکر کرو؟ غور و فکر یہ کرو، ماں بھی صاحبکم من جنہ، تم نے اپنے صاحب کو، کیا پیارا انداز ہے، ماں صاحبکم، جسے تم اپنا دوست کہتے تھے، میں اجنبی نہیں ہوں تمہارے درمیان، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا صاحب ہوں، میں تمہاری قوم کے اندر، تمہارے سماج کے اندر پلا بڑا، جوان ہوا، تم مجھے جانتے ہو، میں کوئی اجنبی آیا نہیں آدمی کہ کہیں سے آ کر میں ٹپک پڑا ہوں تمہارے سماج کے اندر، ایسا نہیں۔ ماں بھی صاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب کے اندر، تمہارے دوست کے اندر، آخر جنون کی وہ کیا کیفیت ہے ذرا بتاؤ، غور و فکر کرو۔ تم اسے جنونی کہتے ہو، تم اسے دیوانہ کہتے ہو، تم اسے جو ہے کہتے ہو کہ یہ مفتری ہے، یہ جھوٹا ہے۔ میں تم سے نصیحت کرتا ہوں، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اٹھو، ایک ایک آدمی غور کرے یا دو دو لوگ مل کر انٹریکٹ کر کے یہ بتائیں کہ تمہارے دوست کے اندر آخر کیا دیوانگی ہے۔ کل تک تم اسے فرزانہ مانتے تھے، کل تک تم اسے عاقل مانتے تھے، کل تک تم اسے امین مانتے تھے، کل تک تم اسے صادق مانتے تھے، کل تمہارے درمیان جب کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھائی جا رہی تھی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا ہوا، تو کل تم نے اس صاحب کو، جسے آج تم مجنون کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو، کل تم نے اسے حکم بنایا تھا، اس نے تمہارے مسئلے کو سلجھایا تھا، کل تم نے حلف الفضول نام کا کہ ایک تنظیم بنائی تھی سماج کی خدمت کے لیے، تم نے اسے اس کا رکن بنایا تھا، کل تک یہ آدمی تمہارے نزدیک جو ہے فرزانہ تھا اور آج ایک آئے کہ دیوانہ ہو گیا، تو بتاؤ کہ دیوانے کی کیا بات ہے؟ تمہارے درمیان میں نے 40-45 سال زندگی بسر کی ہے، کیا تم ہی میری زندگی کے اندر کوئی روشنی اور دلیل نہیں ہے؟ میری زندگی کو دیکھ کر تم کل تک نہیں کہتے تھے اور آج کیا ہو گیا کہ تم مجھے دیوانہ کہتے ہو، گمراہ کہتے ہو، مفتری کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اٹھو۔ اور تمہیں یاد ہونا چاہیے، ان ہوا الا نذیر لکم بینا یدی عذاب شدید، اگر میں تمہارے پیچھے پڑا ہوں، میں تمہیں دعوت بار بار دیتا ہوں، ایک ایک دو دو کو اٹھنے کی نصیحت کرتا ہوں، اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی پیٹ پلنے والا نہیں ہے، میری کوئی دکان مجھے چمکانی نہیں ہے، مجھے صرف ایک چیز کی فکر لگی ہے، وہ یہ کہ تم عذاب شدید کے اندر گرفتار ہونے والے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سروں کے اوپر عذاب کے بادل منڈلا رہے ہیں، تمہارا رویہ، تمہاری زندگی، تمہارا طرز زندگی ایسے ہے کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دو چار ہونے والے ہو۔ بس یہ فکر ہے جو مجھے کھائے جا رہی ہے، ایک فکر ہے اور ایک غم ہے، اور یہ بے چینی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ایک ایک اٹھو، دو دو اٹھو، اس سے میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ پھر کہا، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میں نے اس قرآن کو سنانے کے لیے کوئی ٹکٹ کا انتظام نہیں کیا، میں نے اس قرآن کی دعوت کو سنانے کے لیے تم سے چندہ میں نے نہیں مانگا، میں نے تم سے فیس نہیں مانگا، میں نے آخر تم سے کیا مانگ لیا ہے کہ تم میری دعوت سے بھی پڑتے ہو اور بھاگتے ہو؟ میری دعوت خلوص للہیت پر مبنی ہے، میں بالکل فری آف کاسٹ تم کو یہ دعوت پہنچا رہا ہوں، میں نے مفت حاصل کیا، میں مفت بانٹ رہا ہوں، میں کوئی دکان نہیں کھول کر رکھا ہوں کہ اگر تم توجہ نہ دے گے تو میری دکان بیٹھ جائے گی، میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ اگر تم کلائنٹس نہ آؤ تو میرا پروفیشن ٹھپ ہو جائے گا، میں نے مفت حاصل کیا اس دعوت کو، اس قرآن کو میں مفت تمہارے درمیان تقسیم کرا۔ کیا انداز ہے قرآن کا، پیارے رسول کا، اٹھو، غور و فکر کرو، بتاؤ کہ کیا میرے اندر خرابی ہے، کیا جنون کی کیفیت ہے، ذرا عقل استعمال کر کے تو بتا دو۔ مجھے صرف ایک فکر لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں عذاب آنے والا ہے، تمہارا طرز زندگی صحیح نہیں ہے، اور میں جو تمہیں بلاتا ہوں تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے کوئی ٹکٹ نہیں رکھا، میں نے کوئی چندہ جو ہے تم سے مانگا نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، میں تو خالصتاً لوجہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا اجر ہے، وہ والا کلی شئی چیز، میرا رب مجھے واقف ہے، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسی دعوت لے کر اٹھا ہوں جس کے نتیجے میں قلنا رب یقذف بالحق، اللہ تعالیٰ حق کو لے کر باطل کے سر پر مارتا ہے۔ سورہ رات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے سے باطل پر جب مارتا ہے تو باطل کا بھیجا باہر نکل آتا ہے، یہ الفاظ سورہ رات میں۔ میں ایک ایسی دعوت لے کر آیا ہوں جو حق کی چوٹ پڑے گی، باطل پر یقینی ہے یہ، اور ایک دن آئے گا، قل جاء الحق کہ حق غالب آئے گا، باطل دنیا سے مٹ کر ختم ہو جائے گا، باطل ملیا میٹ ہو جائے گا. اگر تمہیں سمجھتے ہو کہ میں گمراہی کی دعوت دیتا ہوں، یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، تم کہتے ہو کہ اگر میں گمراہ ہوں، فار دا ٹائمنگ مان لیا جائے، فار دا سیک آف ڈسکشن اگر مان بھی لیا جائے کہ میں گمراہ ہوں، تو اس کا یہ ہے کہ اس کا وبال مجھ پر ہوگا، تم پر نہیں ہوگا. کم از کم غور کرو میری دعوت کو. اور وہ نہیں تدائی تو ایک تصور، ایک پرابیبلٹی میں 50% پرابیبلٹی یہ ہے کہ میں غلطی پر ہوں. ٹھیک ہے، مان لیا. اگر میں غلطی پر ہوں تو تمہاری زندگی ٹھیک گزر جائے گی، آخرت میں تم کو سزا نہیں ملے گی. لیکن اس کا ایک دوسرا بھی رخ ہے، دا ادر سائڈ آف دا کوائن یہ بھی ہے کہ دوسرا پرابیبلٹی یہ بھی ہے کہ اگر میں سچ پر ہوں، میں اگر گمراہ ہوں تو ٹھیک ہے بھائی، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں حق پر ہوں تو مان لو، تب کیا ہوگا تمہارا؟ میں نے جو دعوت دی، میں نے جو آخرت کی بات کی، وہ دن اگر نمودار ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ میری دعوت اگر غلط تھی، آخرت نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے، سب مسئلہ ختم. لیکن آخرت آ جائے گی بالفرض اگر ایسے ہو جائے. دیکھیے، وہی نہیں ہدایت، اگر میں ہدایت پر ہوں، بالفرض ہی مان لو میں گمراہ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، جس کی طرف میرا رب وحی کرتا ہے، رب نے وحی کے ذریعے مجھے راستہ بتایا ہے، اگر اس کے نتیجے میں وہ دن برپا ہو جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ میں تم سے آج عاجزی نہیں کرتا، میں تو اپنی عرض گزاشت اور عرض معروض، میں اپنی ساری شکایتیں اللہ کے حضور کرتا ہوں. کیوں؟ انہ سمیع قریب، میرا پروردگار سنتا ہے، مجھ سے قریب ہے، میں تم سے شکایت نہیں کرتا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی ہے غور و فکر کرنے کی. تم نہیں سمجھنا چاہتے ہو، نہ سمجھو، میرا پروردگار ہے جس کے آگے میں نے اپلیکیشن ڈال دیا ہے، میں نے فریاد اس کے سامنے کر دیے، وہ فریاد رس ہے، وہ سنتا بھی ہے اور ہمارے قریب بھی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر آیتیں میں ختم کر لوں گا، ملو ترا ایزا خوضیو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا. میری دعوت کو تم نے انکار کیا، بل پر اگر وہ قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا وہ دن وہ ہوگا، یہ مجرم لوگ چوروں کی طرح نگاہیں نیچی کر کے راہ فرار نکالنے کی کوشش کریں گے. ولو ترا اذا فضیو فلا فوتا، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلے گا. دیکھیں گے کہ کہیں سے راستہ نکلے، فرار کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، نیچے نظریں کیے ہوئے کوئی تلاش کر رہے ہوں گے کہ راستہ. قرآن کہتا ہے وہ اقید میں مکان قریب، دھر لیے جائیں گے قریب سے. ان کی تمنا ہوگی کہ کہیں فرار کا راستہ اختیار کرے، لیکن فرار کہاں؟ آج فرار نہیں بلکہ پیچھے سے دھر لیے جائیں گے، فرشتے آئیں گے اور ان مجرموں کو گھیر لیا جائے گا. جب جیسے ہی گھیرا جائے گا، ان کی کمروں پر ہاتھ رکھ کر دبایا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا گھسیٹنے کے لیے جہنم کی طرف، یہ چلائیں گے، بل بلائیں گے، وقالو آمنا آمنا، کہیں گے کہ ایمان لائے ایمان لائے. قرآن کہتا ہے اس دن ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ آج جس ایمان کی تم تمنا کرتے ہو وہ ایمان کون سو دور ہے، وہ ایمان صدیوں دور جا چکا، دنیا میں تم ایمان نہیں لے آئے. ان لہم التناوش، وہ دن بہت دور جا چکا جبکہ تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن آج جب تم دھر لیے گئے، آج تم گرفتار کر لیے گئے، آج جب تم دبوچ لیے گئے تو تم پکارتے ہو آمنا آمنا کی، ایمان لانے کی دعوت پکارتے ہو، تمہارا ایمان لانا آج بیکار ہے. من مکان بعید، بہت دور جا چکا وہ زمانہ جبکہ تم ایمان لا سکتے تھے لیکن اس وقت نہیں لائے. وقت کفروا بھی، اس دن جو ہے تم نے رسول کی بھی انکار کیا اور کتاب کو بھی تم نے انکار کیا. اور یہ صرف اتنا نہیں کہ تم نے انکار کیا، بلکہ ویقذفون بالغیب، تیر تک کے چلاتے تھے رسول کی دعوت کو نیچا کرنے کے لیے، رسول کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، رسول کے خلاف بیکار قسم کی باتیں تم بیان کرتے تھے اس زمانے میں. اور آج پردہ حائل ہو گیا تمہارے درمیان، آج تم اور ایمان مل نہیں سکتے، تمہارے اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے جو ہم نے کھڑی کر دی ہے، اور کبھی تم اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تمہاری خواہش ہوگی کہ آج ایمان قبول کریں، لیکن تم ہی اکیلے نہیں ہو اس طرح کے جرم میں. اس سے پچھلے اور بہت سی قومیں گزری ہیں، ان میں بھی ایسے مجرم گزرے ہیں، تم اور وہ سب بریکٹ کر دیے جائیں گے، تم اور ان سب کو لے جا کر ایک چیمبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. تم ایسے لوگ ہو کہ دنیا میں تو جرم کیا، آخرت میں جرم کی پاداش میں پکڑے گئے، تم نے ایمان کو پکارا، تم کو آج ایمان نصیب نہیں ہوگا. تمہارے اور ایمان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک دیوار حائل ہے، اور تم نے رسول کے خلاف باتیں بیان کی اور تم شدید ترین گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہم کانوا فی شک مریب، تم اس دن جبکہ رسول نے دعوت دی شک میں پڑے ہوئے تھے، آج شک کی پاداش میں عذاب چکھو، جہنم کا کہ دوزخ کا ایندھن بنو، اس کے علاوہ تمہارے لیے آج کوئی اور جزا نہیں ہے. اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ سبا. کل انشاءاللہ ایک اور سورت شروع ہوگی، سورہ فاطر. اس میں بھی بڑی سائنٹیفک آیتیں آتی ہیں اور کائنات کی بہت سی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور لگ بھگ یہی مضمون ہے کل بھی، توحید رسالت آخرت، اور اس میں سینٹرل تھیم پھر توحید ہی ہے، توحید کے ارد گرد سارے مضامین گھومتے ہیں. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی. کل چونکہ 27th شب ہے اس لیے کل ہمارا پروگرام 11:30 بجے شروع ہوگا، رات کے 11:30 بجے شروع ہوگا، اور اس پروگرام کے علاوہ کوئی اور پروگرام نہیں ہوگا، دوسرا پروگرام نہیں ہوگا، صرف درس کا پروگرام رات کے 11:30 بجے انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الہ العالمین، توحید پر جمنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صرف اور صرف تجھے ماننے کی توفیق عطا فرما، کسی بھی حال میں ہمارے پیر پھسلنے نہ پائیں اس کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، کسی کے آگے ہمارے ہاتھ نہ اٹھنے پائیں اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، کسی کے آگے ہمارا سر جھکنے نہ پائے اے پروردگار اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، کسی کے آگے ہم فریاد رسی نہ کرنے پائیں اے پروردگار اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. پکا اور سچا موحد بنا اے پروردگار ہم سب کو، ہم سب کو توحید پر عامل بنا اے پروردگار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آخرت کے دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کے دن جو پریشانیاں اور جو وحشت ہوگی اے پروردگار ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمیں ان مجرمین نے ہمارا شمار نہ فرما جن کے درمیان تو تکار ہوگی اے پروردگار ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن سب کچھ عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی بنیاد پر اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں سب کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں تو نے مال اور اولاد سے جو نوازا ہے اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، مال کو تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو صحیح تربیت کر کے انہیں دین کا علم بردار بنانے کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کے ذریعے سے اے پروردگار ہمیں تیرا قرب نصیب فرما. اے پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما قیامت کے دن، اے پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار اس دعوت کو اے مالک ہمیں دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، عوام کے درمیان بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرما، خواص کے درمیان بھی اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار ایمان پر جم کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کا دین دیکھ کر جس طرح مجرمین ایمان کو پکاریں گے اے پروردگار ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما. اے پروردگار ہماری دنیا اور آخرت کو سوار دے، دنیا میں اچھی زندگی عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما، عزت و سربلندی کی زندگی عطا فرما، امن سکون اور راحت کی زندگی عطا فرما، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، عزت و سربلندی کی حالت میں موت عطا فرما، اور جب ہم تیری دربار میں پہنچے تو ہمیں عزت و سرخروئی سے نواز دے، ہمیں جنت عطا فرما، جہنم کی آگ سے ہماری گردنوں کو نجات عطا فرما، ہم کو، ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اور ہمارے سب جاننے پہچاننے والوں کو، ساری امت کو اے پروردگار اور ساری انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر کے فیصلے فرما، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.